الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم.
سبحان اللہ عز و جل، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سنی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صبح رمضان میں آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا اور بہت اہم ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج جو موضوع ہے اس سے ہمارے معاشرے میں کا بہت بڑا ایک تعلق ہے. قرآن پاک کی جو آیات پڑھی گئی اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، کان الانسان عجولا. تو یہاں پر آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جلدی مت کیجئے. جی ہاں، جلدی مت کیجئے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. مگر آئیے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعت سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شامل رہیے، برکتیں حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لو یا سیدی، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو یا سیدی، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا سیدی، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا سیدی، کشتائیں دیدار زندہ ہو ابھی، کشتائیں دیدار زندہ ہو ابھی. رشتہ دیدار زندہ ہو ابھی کشتہ دیدار زندہ ہو ابھی جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو یا سیدی جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو یا سیدی یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا سیدی یا رسول اللہ کر دیکھ لو یا سیدی یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا سیدی شاہ جو مانگو عطا فرمائیں گے 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 نام مراد ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو یا سیدی مراد ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو یا سیدی یا رسول اللہ کر دیکھ لو یا سیدی یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا سیدی یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں کبھی انکار کرتے تھے نہیں یہ کبھی انکار کرتے تھے نہیں یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں آزما کر دیکھ لو یا سیدی بے نوا ہو آزما کر دیکھ لو یا سیدی یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا سیدی یا رسول اللہ کر دیکھ لو یا سیدی یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا سیدی سیر جنت دیکھنا چاہو اگر 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 الور پہ آ کر دیکھ لو ہاں دیکھ لو روزے الور پہ آ کر دیکھ لو ہاں دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا سیدی یا رسول اللہ کر دیکھ لو یا سیدی یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا سیدی اس جمیل قادری کو بھی حضور اس جمیل قادری کو بھی حضور اس جمیل قادری کو بھی حضور در کا شک بنا کر دیکھ لو یا سیدی اپنے در کا شک بنا کر دیکھ لو یا سیدی یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا سیدی یا رسول اللہ کر دیکھ لو یا سیدی یا مدینے میں بولا
باتیں کیا باتیں، مدینے میں بلا کر دیکھ لو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا جا رہا ہے، آقا ہم سب کو ہی مدینے بلا لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے اور ہمیں بار بار مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی با ادب حاضری نصیب ہو۔ سلسلہ ہے صبح رمضان اور آج کا موضوع میں نے آپ کو عرض کیا ہے وہ ہے جلدی مت کیجئے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے دیکھتے دیکھتے اٹھنے میں بھی جلدی مت کیجئے بلکہ پورا سلسلہ دیکھیے تاکہ آپ کو بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے۔ ہوتا یہ میٹھے اسلامی بھائیوں کہ بہت سارے معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ بس یہ جلدی فٹافٹ ہو جائے، یار یہ ابھی ہو جائے، کل ہوتا ہو نا آج ہو جائے، یہ کہتے ہیں لوگ۔ تو یہ جو جلد بازی ہے اس کو یعنی جلد بازی کی شریعت میں کہاں مذمت ہے اور کہاں محمود ہے، اس حوالے سے اور کون کون سے کام ایسے ہیں جو جلد بازی میں کیے جانے سے دینی و دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے اور کہاں جلد بازی کرنی چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے۔ کفیل بھائی آپ کی طرف آؤں گا اور سب سے پہلی بات آپ سے یہ پوچھوں گا، اجلت پسندی اس کو کہا جاتا ہے، تو اجلت پسندی کو کن الفاظ کے ساتھ آپ ڈیفائن کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنا یہ جلد بازی میں شمار ہوتا ہے، یعنی اسے ہی آپ اجلت پسندی یا جلد بازی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کسی کام کو سوچ سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا یہ توقف کہلاتا ہے، اور سوچنے سمجھنے کے بعد اسے آرام سے تحمل کے ساتھ کرنا یہ تحمل و بردباری کہلاتا ہے۔ تو کوئی چیز کرنے میں جس کو آپ عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں یا جذباتی فیصلہ کر لیا، اس معاملے میں اس نے جذباتی فیصلہ کیا،
بعد میں احساس ہوتا ہے،
بعد میں احساس ہوتا ہے، تو جذباتی فیصلہ بھی، یعنی فیصلہ تو فیصلہ ہی ہوتا ہے لیکن اس جذباتی سے یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ نتائج کو کی طرف نظر کیے بغیر جلد بازی میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور بعد میں جب اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار اس وقت کاش میں غور کر لیتا۔
یعنی غور و فکر کر کے کسی بھی کام کو نہ کرنا یہ کہلاتا ہے جلد بازی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل تو اگر یہ کہا جائے کہ بہت سارے لوگوں میں یہ مرض ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پہلے کام کر لیتے ہیں، پھر بعد میں جب احساس ہوتا ہے تو بولتے یار تھوڑی دیر سوچ لیتا، یار فلاں سے مشورہ کر لیتا، کیا مفتی صاحب کے پاس چلا جاتا اور اس معاملے میں رہنمائی لے لیتا، پھر کوئی کام کرتا تو مجھے اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ نہ ہوتا، یہ بعد میں احساس ضرور ہوتا ہے۔ تو پہلے ہی سوچ لیا کریں، اجلت پسندی سے بچیں۔ تو جلد بازی جو ہے بسا اوقات انسان کو ندامت کے گھڑے میں ڈال دیتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا، عزت بھی بسا اوقات انسان کی خراب ہو جاتی ہے جلد بازی میں کوئی کام کر لینے کی وجہ سے۔ تو جلد بازی ہے کہ حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ جلدی مت کیجئے، کہاں نہیں کیجئے، اور جلدی کیجئے کہاں کہاں کیجئے، انشاءاللہ عزوجل یہ بھی سنیں گے۔ احادیث طیبات میں بھی یقیناً جلد بازی کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ جلد بازی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ شہزاد بھائی، جلد بازی اجلت پسندی کے حوالے سے حدیث پاک میں کیا ہمیں درس دیا گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پڑھوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک روایت بھی عرض کرتا ہوں۔ میں تھوڑی سی بات آگے بڑھوں گا، وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک چیز جو کہ ہمارے لیے بیان کی گئی ہے وہ ہے افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا۔
افراط و تفریط کا معنی کیا ہوگا؟
میں عرض کرتا ہوں، افراط و تفریط کا، افراط کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، تفریط کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا۔
ٹھیک ہے،
تو اب یہ نہ زیادتی کرنا کرے نہ کمی کرے،
صحیح،
بلکہ درمیانی راہ اختیار کرے،
صحیح۔
اگر اس کو اپنے موضوع کے مطابق لیں وہ یہ ہے کہ افراط کرنا یعنی زیادتی کرنا کہ بندہ جو ہے وہ اپنی طبیعت کے اندر اس کے ٹھہراؤ نہ ہو،
صحیح،
اور وہ کیا کرے کسی کام کرنے کے اندر جلدی کرے۔
اچھا،
اب یہ ہے اس کا افراط۔ اب یہ ہے کہ بالکل ٹھہر ٹھہر کے کرے اتنا کہ جناب وہ کام ہی ہو جائے،
جو ہونا تھا وہ بھی نکل گیا،
جی وہ بھی ہو گیا۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ دونوں چیزیں مضموم ہیں۔
ٹھیک ہے،
آج چونکہ ہمارا موضوع وہ یہ ہے، یوں سمجھیے کہ افراط ہے، یعنی جلد بازی نہ کرنا، تو یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے شریعت مطہرہ ہمیں جو حکم دیتی ہے وہ ہے درمیانی راہ کا۔
اچھا،
ہماری جو طبیعت ہے نا، انسان کی طبیعت، اس میں جلد بازی ہے۔
جی جی،
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من عجل، ایک یہ بھی آیت ہے۔ اب ہماری طبیعت میں بے شک یہ چیز ہے، لیکن ہم سے جو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ وہ درمیانی راہ اختیار کریں۔
یعنی تدبر کرے، غور و فکر کرے کہ میں یہ چیز جو کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا اس کے اندر مائنس پلس اپنے جتنے بھی چیزیں وہ ساری دیکھے، دیکھنے کے بعد پھر کوئی قدم اٹھائے.
غور طلب بات بھی ہے نا کہ ایک چیز ہوگی تو اسی سے روکا جائے گا نا، ایک چیز انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں. یعنی بالفرض یہ تصور کر لیا جائے کہ انسان کے فطرت میں جلد بازی ہے ہی نہیں، تو اب جلد بازی کا منع کیوں کیا جائے گا؟ ہے ہی نہیں، رکھی نہیں گئی.
دیکھیں بات یہ ہے کہ منع کیے اسی چیز سے جائے گا کہ جو پائی جائے،
جو پائی جاتی
صحیح. پائی جائے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں گویا کہ ایک اعتبار سے یہ ہماری ایک مذمت ہے کہ بھائی یہ چیز تمہارے اندر ہے لیکن اس طرح کرنا نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی کام کریں تو اس کے اندر ٹھہراؤ ہو
صحیح،
اور غور و تدبر کے ساتھ ہم اس کو کوئی بھی کام کریں
صحیح.
حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان نے ہمیشہ جلد بازی کا پھل ندامت ہی پایا.
اللہ اللہ،
یعنی جب بھی اس نے جلد بازی کی ہے
جی جی،
تو اس کا جو اس کو نتیجہ یعنی اس کا جو ثمرہ ریزلٹ اور اس کا جو پھل ہے جی وہ جو پایا اس نے وہ ندامت ہی ہے.
یعنی جلد بازی میں کام کرنے والا ندامت ملے گی. اچھا،
تو جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے اس کی ایک مثال یہ بھی بنتی ہے کہ مثلا ہم تجارت کرنا چاہ رہے ہیں تو تجارت کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو غور کریں، فکر کریں، اور اپنے جتنے بھی ایسے فیلڈ کے افراد ہیں ان افراد سے مشورہ کر لیا جائے کہ یار میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں اس کے اندر کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، مجھے نقصان نہ ہو جائے، لہٰذا اس کے کون کون سی چیزوں کو مجھے خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں کو مجھے کرنا چاہیے. جب وہ اس طرح مشورے کرے گا اور تھوڑا ٹھہر کر غور و فکر کر کے پورا ایک پلان بنا کر ترتیب دے کر جب وہ آگے چلے گا نا تو پھر اس کو فوائد حاصل ہوں گا. ورنہ پتہ کیا ہوگا، مجھے یہی حال ہوگا کہ جناب جیسے اس کو نقصان ہوا اب ہوگا ارے یار اس طرف تو میری توجہ ہی نہیں گئی تھی،
توجہ پہلے کر لیتے،
میری توجہ ہی نہیں گئی تھی، حالانکہ یہ چیز تو ٹھیک. لہٰذا اب وہ اگر کسی سے مشورہ کر کے
صحیح
اور اگر وہ اس کام کو کرتا تو پھر اس صورت کے اندر وہ اس ندامت
کے اس سے بچ جاتا کہ بھئی اس نے پہلے مشورہ کر لیا تھا یا سوچ لیا تھا، غور و فکر کر لیا تھا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اپنی طبیعت کے اندر بندے کو ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے، سوچنے سمجھنے اور تدبر کی عادت ڈالنی چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ کہ میرا کام درست ہوگا یا نہیں، اس کا نتیجہ کیا. اچھا، بولنے میں بسا اوقات جلد باز ہوتے ہیں ہم لوگ نا، ایک تو جلد بازی ہوتی ہے کہ بولتے اتنی تیز ہیں کہ الفاظ جو نا ایک کے اوپر ایک گر رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کو کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ بول کیا رہے ہیں، وہ اتنا اسپیڈ میں بےچارا بول کے چلا جاتا ہے. اور پھر بعد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے اس نے کسی کو کام کہا کفیل بھائی، تو یہ کام کہتے ہوئے اتنی اسپیڈ میں بولا کہ اس کے سامنے والے کو کچھ پلے ہی نہ پڑا، مگر اس کی ہیبت یا اس کا جو مقام تھا اس کی وجہ سے اس نے سر تو ہلا دیا کہ ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا. پھر جب وہ بعد میں وہ سوچنے لگا کہ بھائی بولا کیا تھا اس نے، تو سمجھ میں تو آیا نہیں، ہمت ہے نہیں کہ اس سے پوچھ لوں، تو وہ کہے گا بھائی اس وقت کیوں نہیں کہا آپ نے. تو بولتے ہوئے بھی بندہ بساؤ کا جلد باز ہو جاتا ہے. تو جلد بازی کے بولنے میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا، فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ہے جلد بازی، اور تحمل و بردباری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. مفتی حمزہ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ تبارک و تعالی کے الہام سے ہے.
اللہ اللہ،
اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے.
اللہ اکبر.
سب سے زیادہ اگر جلد بازی ہم کہیں کہ کس چیز میں ہے تو وہ زبان کے معاملے میں ہے سب سے زیادہ.
بالکل،
اس اعتبار سے تو نہیں کہہ سکتے آپ کے زیادہ جلد بازی زبان میں ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے
جی جی.
لیکن تولنے اور بولنے کے اعتبار سے اگر بات کریں
پہلے
تو اس میں شاید ہم سب ہی ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں مبتلا نظر آتے ہیں کہ تول کر جو ہے وہ نہیں بولتے، جو آیا فوری طور پر جو ہے بس وہ لیور جو ہے وہ کر دیا، زبان سے نکال دیا سوچے سمجھے بغیر
نا پھینکنا
جی، تو بس اس کو فوری طور پر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ اپنے پوائنٹ پر جا کر لگ بھی رہا ہے یا نہیں لگ رہا،
تیر بہدف ہے کہ نہیں،
ہاں تیر بہدف ہے یا نہیں. تو بولنے میں ایک تو یہ بات کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سامنے والا آپ کی بات سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتے تھے کہ الفاظ کو گنا جا سکتا تھا انگلیوں
پر،
اتنے خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے. آداب میں سے بھی یہ ہے، بات چیت کرنے کے طریقوں میں سے بھی کہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں. تو اب خاص طور پہ وہ چیزیں یا وہ کلام جو جس کی اہمیت ہوتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تین مرتبہ ریپیٹ فرمایا کرتے تھے، تین مرتبہ اس کی تکرار کرتے تاکہ ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے وہ بات کہ اس کا یہ معنی ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی کام کہہ دیا جلدی میں, اتنا جلدی کہہ دیا کہ وہ اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہے. اب وہ اپنے مفہوم کے مطابق کر کے لے آتا ہے, ہم پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر کے لے آیا,
چاہ ہی نہیں رہا تھا. اب آپ نے یہ کیا
جی, اب ہم اپنے آپ کو نہیں کوس رہے ہوتے, اسے کوس رہے ہیں کیسا بیوقوف آدمی ہے, اس کو ایک کام دیا وہ بھی کر کے لیا. حالانکہ اس کی جو ابتدا اس بیوقوفی کی ہوئی وہ ہم سے ہی کچھ تھوڑی سی ہوئی, کہ ہم نے وہ چیز اس کو حقیقی معنوں میں سمجھا ہی نہیں. اگر اسے درست طریقے سے سمجھا سکتے تو ممکن ہے کہ وہ کام بہتر طریقے سے ہو سکتا. تو زبان کے معاملے میں واقعی بے احتیاطی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جلد بازی ہوتی ہے. کوئی بھی گفتگو کر بیٹھتے ہیں, خاص طور پر اگر آپ فی زمانہ بات کریں تو آپ کو میکینک سے جو ہے وہ کسی الیکٹریشین کی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے. لیکن ہر شخص, چاہے وہ میکینک ہے, کارپینٹر ہے یا کوئی بھی ہے, اس سے آپ کو اسلام کی دینی باتیں بطور مفتی ہر ایک سے سننے کو ملیں گی.
ہر ایک اپنے مقام پر وہ سمجھتا نا کہ مجھے بڑی معلومات ہے,
معلومات
جلد بازی کرتا
ہے. مسلمان تو ہیں سارے, اس اعتبار سے دین کی معلومات بھی ہونی چاہیے بھائی, ٹھیک ہے. میکینک ہے تو اس کو تو الیکٹریشین کی معلومات ہونا ضروری نہیں, لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو دین کی معلومات ہونا تو ضروری ہے. لیکن وہ بات جو آپ کے پاس موجود ہے کتنی اتھینٹک ہے, کس مقام پر کرنی ہے اور کیسے انداز میں, کس پیرائے میں کرنی ہے, کم از کم یہ چیزیں تو جاننا.
بلکہ ہوتا تو یہ نا کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, دو چار افراد کسی مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی صحیح مسئلہ بھی بتا رہے ہیں, کوئی سوال کر رہا ہے ایسے آپس میں, اس کا کیا ہوگا, تو کہیں نہ کہیں سے اسی محفل میں سے کسی مفتی بے بدل کی آواز آ جاتی ہے کہ بھائی یہ یوں تو ہے, یہ اتنا آسان تو کیا مسئلہ ہے. تو وہ بندے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ مسئلہ, حالانکہ وہ درست ہے یا نہیں. تو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا
ہوں, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میں بات کس کی کر رہا ہوں. کہ دین کے اندر تو یہ ہے کہ خود فرمایا گیا کہ علماء جو ہے یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے.
اللہ اکبر,
احکام الہی پہنچاتے ہیں.
جی جی جی,
یعنی اپنے پاس سے تو کچھ یہ کہہ ہی نہیں رہے.
جی جی,
بھائی جو حکم شریعت ہے قرآن یا حدیث میں وہ بیان کر. اب آپ دیکھیں, آپ نسبت کسی چیز کی کس طرف کر رہے ہیں. اگر کوئی اپنی والد سے متعلق کوئی بات باہر کسی کو ہے, والد کے دوست کو ہے کہ بھائی والد نے تمہارے لیے جو ہے وہ یہ پیغام دیا, حالانکہ والد نے نہ کہا
ہو,
اور بعد میں پتہ چلے تو پھر کیا معاملہ ہوگا, وہ ہر
صحیح
شخص کچھ سمجھ سکتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رب نے اس معاملے میں تمہیں یہ کہا ہے,
شریعت یہ کہتی ہے,
شریعت یہ کہتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا. سوچیں کہ کل قیامت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کہاں کہا تھا, تو اس وقت کیا جواب دیں گے.
صحیح,
تو یعنی کتنا بڑا معاملہ ہے کہ کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت کرنا. صحابہ کرام علیہم رضوان تو روایت حدیث کے اندر اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بیائنی, وہی الفاظ اتل امکان آگے جو ہے وہ پہنچائیں.
صحیح,
ان الفاظ میں بھی تبدیلی پسند نہ فرماتے.
صحیح,
تو اندازہ کیجیے کس قدر اہم معاملہ ہے. تو اب دین کے معاملات کے اندر اور خاص طور پر عقائد میں, مسائل کے اندر کہ جس کے بارے میں ناواقفیت ہے, ہمیں علم نہیں ہے, اس کے باوجود اس کے اوپر اپنی رائے دینا, یعنی یہ تو رائے کا مقام ہی نہیں نا کہ یہاں پر آپ کی رائے جو ہے وہ قبول کی جائے.
فتوا ہوتا ہے پورا کہ نہیں میں نے جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے,
وہ صحیح ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یا ویسے کسی نے اچھا پوچھنے والے بھی کہ یار پوچھنا کہیں, ذرا یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, آپ پوچھ کر رہے ہیں, مجمع میں آپ سوال جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب چلیں اب اس کے اوپر چاروں طرف سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ.
وہ بس انسان کی فطرت ہے نا, وہ بات وہیں کرتا ہے کہ جہاں پہ چار طرح کے جوابات ملیں گے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بڑی اچھی بات ہوئی, آج دینی موضوع پر ہم نے گفتگو ہوگی. اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کرتے ہیں اور جلد بازی کے موضوع پر بھی کریں گے. آئیے کالز لیتے ہیں. جی پہلی کال سنائیے گا.
محمد شہزاد عطاری ضیاخور سے عرض کر رہا ہوں. دنن بھائی سے ایک نعت کے لیے عرض کرنی تھی, مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوال ہی ہے, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزی کی جالی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اگلی کال سنائیے گا.
عبدالسلام عطاری ہند عطاری کابینہ کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر کبھی نماز کا وقت آتا ہے, نماز ادا کرنے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلیکس اور پینا فلیکس اور بینر وغیرہ لگے رہتے ہیں جس میں تصاویر ہوتی ہے, تو کیا ان کے سامنے نماز کی نماز ہوگی یا پھر کیا کرے, کیونکہ ٹرین چھوٹنے کا بھی خطرہ رہتا ہے. اس کی وضاحت فرما دیجیے, کچھ رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
آمین. اگلی کال.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں ایک سوال ہے، جیسے وتر کی نماز میں اگر پہلی رکعت میں کوئی سورہ جیسے ترتیب وار سورہ پڑھا جاتا ہے، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے، یا پھر ایسا کچھ شرعی مسئلہ اس میں کچھ ہے تو ارشاد فرما دیں؟
جزاک اللہ خیر، ان کے جواب دے دیں پھر آگے چلتے ہیں جی. وتر کی نماز،
وتر کی نماز کے اندر سورتوں کی ترتیب یا کسی بھی نماز کے اندر سورتوں کی ترتیب الٹ ہو گئی، مثال کے طور پہ سورہ ناس ہی پہلی میں پڑھ لی تو اب کیا کریں؟ تو اب بقیہ بعد والی میں سورہ ناس ہی پڑھیں گے،
ٹھیک ہے،
دوسری میں بھی اور تیسری میں.
آگے الف لام کی طرف جا سکتے نہیں جا سکتے؟
نہیں، الف لام کی طرف اس میں نہیں جا سکتے. تراوی کے اندر ایک ہوتا ہے جب ختم قرآن مکمل ہوتا ہے تو پھر وہ باقاعدہ ایک نئے قرآن کا افتتاح کیا جاتا ہے، لیکن عام نمازوں کے اندر سورہ ناس پڑھ لی تو ہاں، اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں یا غیر مؤکدہ یا نوافل پڑھ رہے ہیں، ان میں پہلی میں سورہ ناس پڑھ لی اور چار رکعت کی نماز ہے تو اب دوسری میں تو سورہ ناس پڑھیں گے. ہاں، تیسری سے ترتیب تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ نفل اور سنت کا ہر شفا ایک علیحدہ نماز ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
اگر ایسا کر لیا، انہوں نے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اگر
الٹا پڑھ لیا، مثال بس سورہ ناس پڑھ لی اور اس کے بعد غلطی سے سورہ فلق پڑھ لی، اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ الٹا قرآن پڑھنا ناجائز و گناہ ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو الٹا قرآن پڑھتے ہیں اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ ان کا دل الٹ دے؟ تو اس سے بچنا چاہیے غلطی سے اگر پڑھ لیا، یا یہ کہ مکمل نہیں پڑھا، سورہ ناس کے بعد اگلی رکعت کے اندر غلطی سے سورہ فلق شروع کر دی تو اب اسی کو پورا کریں گے، اب دوبارہ پلٹ کے سورہ ناس کی طرف نہیں آئیں گے اور بہرحال نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا.
جزاک اللہ جی. اگلی کال سنائیے گا.
میرا سوال ہے کہ میں روزے کے دوران کون سا درود پاک پڑھوں اور کیسے سارا دن گزاروں؟
جی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال.
میں محمد شبیر باٹوا نگر کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسے میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے تو میری والدہ نے یا میری ساس نے اور گھر والوں نے جو جو گفٹ میری وائف کو دیے ہیں، اب جو جو میری وائف کو گفٹ ملے ہیں گولڈ کی صورت میں کسی بھی صورت میں، اس کی جو بھی مالیت بنتی ہے تو اس مالیت کی زکات جو نکلتی ہے وہ میری وائف ہی نکالے گی یا میں اس کا شوہر ہوں تو وہ زکات نکالنا کیا مجھ پہ واجب ہے یا مجھ پہ فرض ہے کہ میں وہ زکات نکالوں یا میری وائف ہی اس کی زکات نکالے گی؟ جزاک اللہ.
روزہ کس طرح گزارے؟ درود پاک کون سا پڑھیں؟
کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے. افضل ترین درود درود ابراہیمی ہے جو کہ افضل ترین عمل نماز کے اندر ذکر کیا گیا، تو افضل ترین درود درود ابراہیمی ہے. باقی مختصر بہت سارے درود ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ دوسرا سوال زکات والا،
زکات سے متعلق عرض یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہوگا زکات تو اس پر ہی واجب ہوگی. بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے، شوہر ہے تو اس پر ہے، اور جس پر واجب ہے اس کو خود ہی اپنی ادائیگی کرنا ضروری ہے. اب بیوی پر لازم ہے تو ادائیگی تو بیوی پر لازم ہے. ہاں، شوہر اگر بیوی کی اجازت سے ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر شوہر ادا نہیں کر سکتا تو بیوی کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ میں تو کماتی نہیں ہوں تو زکات کہاں سے ادا کروں. تو جو مال ہے اسی سے زکات ادا کریں، سونا ہے تو اس کو بیچ کر یا اسی سونے میں سے کوئی چیز نکال کے بطور زکات ادا کریں.
ٹھیک، یعنی زکات آپ کو ادا کرنی پڑے گی.
اور بات وہ پیچھے سے تھوڑی کی تھی کہ میکے سے بھی ملا اور سسرال سے بھی، تو اب ان میں وہ یہ سمجھنے کے
دونوں کہ جو ملا ہے، یعنی ہم نے بات کی مالک ہونے کے اعتبار سے کہ بھائی مالک کون ہے. بعض جگہوں پر جو سسرال کی طرف سے دیا جاتا ہے اس میں بطور مالک کے نہیں دیا جاتا،
بعض جگہ ایسا
استعمال کے طور پر دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی خاندان کی دیگر شادیوں میں وہ بڑی بہو سے لے کے چھوٹی بہو کو دے دیتے ہیں. تو اگر ایسا ہے کہ بطور استعمال دیا ہے سسرال والوں نے تو پھر اس کی زکات بیوی پہ تو لازم نہیں آئے گی، پھر جس کی ملکیت ہے اس پر لازم آئے گی. اگر بیٹے کی ملکیت کیا انہوں نے تو بیٹے پر لازم آئے گی، یا اگر ساس سسر نے اپنی ہی ملکیت باقی رکھی تو ان پر لازم ہوگی.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. زکات کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات حاصل ہوئی، اور آج موضوع ہمارا ہے جلدی مت کیجیے. شہزاد بھائی، جلدی مت کیجیے میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر کام میں جلدی مت کیجیے؟ دیکھیے، بعض ایسے کام ہے جس میں جلدی کیجیے.
جی، واقعی دو قسم کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ واقعی جلدی کرنی چاہیے،
ٹھیک ہے،
اور ایک صورت ایسی ہے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے.
اس کی جلدی نہ کرنے کی تو کچھ مثالیں ہم نے ابھی بیان کی ہیں. اب جلدی کرنی چاہیے,
ٹھیک ہے.
وہ کہاں پہ؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی اطاعت میں.
صحیح,
جلدی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو فرمایا ہے اب اس پر عمل کرنے کے اندر جلدی اختیار کرنا, اور جلدی بھی ایسی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جیسا فرمایا ویسا. مثال کے طور پر جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے, تو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو فجر کے اندر اور عصر کے اندر
میں
اس میں تاخیر ہے, اس کے علاوہ جلدی کا حکم ہے, تو لہذا اب ان کے اندر وہ جلدی کرے.
صحیح.
ہاں البتہ ظہر کے اندر بھی وہ یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر
گرمیوں
تاخیر ہے,
لیکن اس میں بھی دیکھیں یہ نا کہ جب اذان ہوئی تو اب اذان کی طرف بڑھنا,
ایسا نہیں ہم بولے یار تاخیر ہے. جب
جیسے ہمارے ہاں ظہر میں جو ہے نماز جو ہے وہ جماعت جلدی ہوتی ہے یا اور دیگر جگہوں پر, اب جماعت کا مسجد کا جو بھی وقت ہے تو اس کو آپ فالو کریں.
صحیح.
اچھا اسی طرح جمعہ دیکھ لیں کہ جمعے کے اندر صحیح الجمعہ واجب ہے, یہ پہلی اذان کے ساتھ ہی آپ بقیہ سارے کام کاج چھوڑ کر جمعے کی طرف بڑھیں گے. تو یعنی حکم الہی یا جب اللہ کے گھر کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے تو آپ کی جلدی ہونی چاہیے پیش قدمی. اب اس میں بھی منع کیا گیا کہ بھاگ دوڑ کر نہ آؤ.
اچھا,
جلدی کرنے میں بھی تحمل کے ساتھ اسلام نے کہ جلدی بھی ہے. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ حکم الہی کو آپ نے دل سے تسلیم کر لیا, اس چیز کی طرف بڑھ گئے.
صحیح.
لیکن بڑھنے میں انداز تحمل والا ہی ہے. اب کوئی کہ میں تو نماز کی وجہ سے جا رہا تھا کہ مسجد کے اندر جائے, ٹھیک ہے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ یا تو وقت سے پہلے نکلیں, اور اب اگر آپ ٹریفک میں پھنس گئے تو کسی کو ماریں گے نہیں آپ کہ بھائی مجھے جلدی جانا ہے لہٰذا سب کو دھکا دیتے ہوئے میں جاؤں. تو تحمل اور بردباری ہی اختیار کی جائے.
یعنی اگر اس کو آسان الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں جلدی کیجیے, جو انہوں نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنے میں جلدی کیجیے, یعنی تاخیر نہ کیجیے, ٹال مٹول مت کیجیے, شیطان کے وسوسے میں مت آئیے اور وہ کام کر لیجیے تاکہ آپ اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جائیں.
جیسے صدقے کے بارے میں نا کہ ایک بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو واش روم میں یہ خیال آیا کہ میں یہ صدقہ کر دوں اپنا جبہ,
جی جی جی,
تو فوری طور پہ جو ہے وہ جبہ اتار کے باہر خادم کو بلا کے اسے دے دیا کہ اس نے کہا حضور آپ باہر آ کر بھی جو ہے وہ صدقہ کر سکتے. فرمایا کیا پتہ نیت بدل جائے.
کتنا بڑا ان کا
جلدی, یعنی کہ نیکی کے کام میں جلدی. اسی طرح جیسے ہم نے افطار کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کا کہا کہ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو جلدی ہی افطار کر لی جائے. یوں ہی اور کئی کاموں میں کہا گیا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کے اندر
میں جلدی
کی جائے
تاکہ وہ گناہ کی طرف
نہ کی طرف جو ہے وہ نہ.
نیکیوں میں جلدی کیجئے اور وہ کام جن میں جلدی کرنے کا منع کیا گیا اس سے باز رہیے. آپ لوگوں کے کچھ میسیجز بھی ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں, اس میں کچھ فرمائشیں بھی کی گئی ہیں تاکہ ہمارے عدنان بھائی اور دیگر ناتخواں جو اسلام میں بیٹھے ہیں یہ بھی کچھ ہمیں سنائیں. ہمارے سلسلے کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ذریعے جو ہے ہمارے سلسلے میں مزید تراوٹ آئے. ایک اسلام بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدینے کی دو اجازت یہ نعت سنا دیجیے. عدنان بھائی, وقار بھائی, جی وقار بھائی, چند اشعار پیش کر دیجیے.
مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد, ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزی کی جا جے والی کا تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے لبوں پر التجا ہے کی جالی
ہے الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں اب وقت ہوا ہے پہلے سیگمنٹ کا، آئیے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. انوار القرآن، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی شہزاد بھائی، انوار القرآن میں آج کون سا عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں؟
آج انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا،
ماشاءاللہ،
یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری صفات عطا فرمائی ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں اور پوری مخلوق کی آوازوں کو سن رہے ہیں،
صحیح،
اور پوری مخلوق کو ایسے دیکھ رہے ہیں جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان دی ہے کہ آپ جہاں پر آنا جانا چاہیں تو آپ آ جا سکتے ہیں،
ماشاءاللہ.
اب یہ چاہے اس کو حاضر ناظر بولیں چاہے کوئی اور بولیں، یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے،
صحیح.
قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس کو یوں بیان فرمایا، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا.
ٹھیک،
شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، اور مبشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈر سنانے والا. یہاں جو لفظ شاہد استعمال ہوا ہے، اس شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ.
گواہ،
اور گواہ وہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں اس کو بیان فرمایا، فرمایا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب،
صحیح،
فرمایا کہ جو حاضر دیکھتا ہے، یہاں شاہد کا معنی حاضر، جو حاضر دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا.
صحیح،
سادہ سی بات ہے، اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں تو جو چیز میں دیکھ رہا ہوں جو غائب ہے، جو ہم سے دور ہے، یہاں نہیں ہے. یہ مدنی چینل کے جیسے ناظرین ہیں، اگر وہ مدنی چینل اس وقت نہیں دیکھ رہے اور وہ اگر میرے متعلق جو میں دیکھ رہا ہوں تو سادہ سی بات ہے وہ نہیں دیکھ رہے. تو اس طرح جو حاضر دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا. تو یہاں جو شاہد ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے.
کیا بات ہے،
جو مشاہدہ کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اذا رأیت مثل الشمس فاشهد والا فدع، فرمایا کہ جب تو مثل شمس دیکھ لے، مثل سورج دیکھ لے، تو تبھی گواہی دے، وگرنہ گواہی نہ دے، چھوڑ دے.
ٹھیک ہے.
تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ فرمایا تبھی گواہی دینا جب اپنی آنکھ سے ایسے دیکھ لینا جس طرح سورج
جب تک مشاہدہ نہ ہو اس وقت تک نہ کرے.
جب تک اپنی آنکھ سے سورج کی طرح نہ دیکھ لو تو اس طرح تم اس وقت تک گواہی نہ دے. تو اب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام یہ تعلیم فرما رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو شاہد بنایا ہے، یعنی آپ گواہی دیں گے تو گواہی کیسی ہوگی، وہ ایسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مثل شمس اپنی امت کو دیکھیں.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ.
تو اس طرح کل بروز قیامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو گواہی دیں گے وہ ایسی ہوگی کہ آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور اس شاہد کا وہ جو معنی پہلے میں نے عرض کیا کہ گواہ یعنی وہاں حاضر بھی ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اعتبار سے حاضر بھی ہیں. اچھا، دوسرا یہاں پر اس کے تین اجزاء ہیں،
صحیح.
ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالی نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اور ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا.
صحیح.
تو اس طرح پہلا یعنی جز یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے. دوسرا، آپ پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے. اس کے لیے حدیث پاک ہے، طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ عز وجل قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا
وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے زمین کو اٹھا دیا,
صحیح,
یعنی میرے سامنے کر دیا,
ٹھیک ہے,
اور فرمایا میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں.
واہ کیا بات ہے.
اس میں جو کچھ ہونے والا ہے کب تک, یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر, نہیں, ارشاد فرمایا الی یوم القیامت,
سبحان اللہ,
فرمایا قیامت تک کے لیے میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں. اور پھر کیسے دیکھ رہا ہوں, ارشاد فرمایا جس طرح کہ میں اپنی ہتھیلی کو, اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں.
کیا بات,
اس ہتھیلی کو. علماء نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے فرمایا یہاں نظر کا معنی علم نہیں ہے,
صحیح,
بلکہ نظر کا معنی یہاں پر رویت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور حصی طور پہ فرما رہے ہیں جس طرح اس میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں,
اس طرح میں مخلوقات کو اور کائنات کو دیکھ رہا
ہوں. یہ تو تبرانی کی حدیث تھی, اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا ان اللہ زوال الارض فرأيت مشارقها ومغاربها, فرمایا اللہ تعالی نے میرے سامنے زمین لپیٹ دی, میں نے اس کے مشارق کو دیکھا, اس کے مغارب
کو دیکھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, دوسرا جز بھی ثابت,
دوسرا جز ماشاءاللہ. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان عطا کی ہے کہ آپ جہاں آنا جانا چاہیں اللہ تعالی نے آپ کو طاقت عطا کی. یہاں پر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, حضرت جبریل امین کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا, اور اسی طرح حضرت ملک الموت علیہ السلام کا مختلف جگہوں پہ حاضر
ہونا, وقت میں مختلف لوگوں کے,
اور خود نبی کریم علیہ السلام کا ہر مومن کی قبر کے اندر, کافر کی قبر کے اندر بھی آپ کا حاضر ہونا,
تشریف لانا,
وہاں تشریف لانا,
قبر میں
نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں, اور اس سے سوال, جب میت سے سوال کیا جاتا ہے, تو اس پر علماء نے بڑی تفصیل بیان کی, اس کا خلاصہ یہی ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ یہ جو حاضہ ہے, حاضہ کا مطلب یہی ہے کہ مشارن الہ محسوس مبصر ہو, یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہو اور اس کو محسوس کیا جا رہا ہو. فرمائے واقعتاً اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لاتے.
کیا بات ہے,
سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اڑو, مر کی پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شاہ, تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شاہ, جس وقت وہ لغت میں, جس وقت وہ لغت میں زیارت رسول کی, رسول کی جنت مل کے جائے گی, جنت مل کے جائے گی چاہت رسول کی, جنت مل کے جائے گی چاہت رسول کی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, روحانی علاج. جی علی اصغر بھائی, روحانی علاج آج ہمارے اس سلسلے میں سیگمنٹ ہے. آج آپ نے کیا بیان کرنے کا ارادہ کیا؟ جل بازی ہمارا موضوع تھا. روحانی علاج میں بھی بسا اوقات جل بازی ہوتی ہے, یار تعویذ لے لے کے تھک گیا, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, 11 دن کا پانی دیا, 2 دن میں ہو گیا پی لیا, یار مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا, کیا کریں؟
اس میں بھی جل بازی ہوتی ہے, اور لوگ چاہتے ہیں بس آج کل کا کام آج ہو جائے, بس وہ وظیفہ پڑھا, خوشی ہوتی ہے اگلے دن, آج میں نے وظیفہ پڑھا اور کل میرا انعام نکلا ہے, کل میرا بورڈ لگ جائے وغیرہ. جلد سے جلد یعنی یہ کام ہو جائے.
آج تعویذ لے کر آیا, بس ابھی امی صحیح ہو جائے میری.
جی تو اس حوالے سے
لوگ یہ بھی تو دیکھیں, ایلوپیتھی کی دوا کھاتے ہیں درد میں آرام آ جاتا
ہے. جی
تو اللہ کے کلام میں تو بڑی شفا آپ نے وہ پڑھنے کو دی, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا, تو
جی
مسئلہ کیا؟
اس حوالے سے بعض اوقات اس حوالے سے لوگ اس کا وہ بھی کرتے ہیں, شکوا بھی کرتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے ہمارا علاج نہیں ہو پا رہا, اتنے دن ہو گئے ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی, اتنے ہفتے ہو گئے عمل کریں روزگار نہیں لگ رہا. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن یہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں تین شرائط ضروری ہیں. پہلا حسن اعتقاد، یعنی دل میں دغدغا نہ ہو، یعنی دل میں خدشہ نہ ہو کہ دیکھیے اثر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ تعالی سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو. یہ تو پہلا تھا کہ دل میں دغدغا نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، چلے کر کے دیکھتے. دوسرا صبر و تحمل، وہی بات کہ دن گزرے تو گھبرائے نہیں کہ اتنے دن پڑتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا، یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے.
اچھا،
بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رکھے کہ اب اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فضل کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اللہ عز و جل پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزول ایمان، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، اللہ ہی کی طرف رغبت ہے.
ماشاءاللہ.
حدیث میں ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی.
صحیح.
احسن الوعاء، یہ میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کی یہ تحریر کتاب ہے، اس کے حاشیے، اس میں ایک حاشیہ جو میرے آقا اعلی حضرت نے لکھا ہے، اس میں فرماتے ہیں ان کے لیے جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتے ہیں اور ان کو نہایت علمی انداز میں فرماتے ہیں کہ سگان دنیا یعنی دنیاوی افسروں کے امیدواروں یعنی ان سے کام نکلوانے کے آرزو مندوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تین تین برس تک امیدواری اور انتظار میں گزارتے ہیں.
صحیح.
صبح و شام ان کے دروازوں پر دوڑتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، اور وہ افسران ہیں کہ رخ نہیں ملاتے، جواب نہیں دیتے، جھڑکتے، دل تنگ ہوتے، ناک بھوں چڑھاتے ہیں، اور امیدواری میں لگایا تو بیگار محنت سر پر ڈالی. یہ حضرات گرہ یعنی جو امیدوار جیب سے کھاتے ہیں، گھر سے منگواتے ہیں، بیکار بیگار یعنی فضول محنت کی بلا اٹھاتے ہیں، اور وہاں یعنی افسروں کے پاس دھکے کھانے میں برسوں گزار دیتے ہیں.
صحیح.
مگر یہ دنیاوی افسروں کے پاس دھکے کھانے والے نہ امید توڑیں نہ افسروں کا پیچھا چھوڑیں، اور احکم الحاکمین اکرم الاقوامین عز و جل کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے، اور آئے بھی تو اکتاتے گھبراتے، کل کا ہوتا آج ہو جائے،
آج کا ہوتا ابھی ہو جائے،
جی
ابھی کا بس ابھی ابھی ہو جائے حضور
بس. تو یہ احمق اپنے لیے قبولیت کا دروازہ خود بند کر دیتا،
یعنی جو یہ کہتا ہے کہ وہ جلدی ہو جائے وہ قبولیت کا دروازہ بند کر رہا ہے.
جی جی.
اچھا،
تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی بیان نقل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو، یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی،
یعنی جل بازی اوراد و وظائف میں بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ آج کل جو نا یہ چکن گونیا کا ایک مرض چلا ہوا تھا، ابھی بھی بعض علاقوں میں ہے نا، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، روزے میں اور زیادہ کھینچا ہوتا ہے، اس درد کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟
جی روحانی ایسے مریض کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ سوا جل جوڑوں کے ٹانگوں کے
درد سے محفوظ رہیں،
اس میں افاقہ حاصل.
ماشاءاللہ. جی کال سنائیے گا اگر روحانی علاج کی کوئی کال ہو تو.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عرض یہ ہے کہ گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے بہت گرتے ہیں، بار بار گر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ بچے زیادہ گرے نہیں، یا گریں تو تکلیف نہ ہو، چوٹ نہ آئے.
روحانی علاج تو وہ بتائیں گے، میں علاج بتا دیتا ہوں. بچوں کو اچھے انداز میں چلانا سکھائیں نا، ہاتھ پکڑ کے پہلے چلانا سکھائیں گے، نہیں گریں گے انشاءاللہ.
اصل میں بچے کہیں نہ کہیں ٹھک ہی جاتے ہیں نا، دیکھیں وہ صحیح چلنے والا بھی کبھی کدھر ٹکرا جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں لگے رہتے، چوٹ لگتی ہے، مراد ان کی یہ کہ بھائی بہت سارے بچے اکثر چوٹ لگ جاتی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ ہونا کہ بچے چوٹ
نہ لگے. ایک وظیفہ یہ بھی پوچھتے ہیں، بچہ بہت ضدی ہے، ضد نہ کرے، ایسی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں.
اچھا، اکیلا ہوگا تو چوٹ نہیں لگے گی،
کسی کے پیچھے بھاگے گا تو لگے گی. جی حضرت روحانی علاج.
اچھا، پہلے ایک تو آپ نے ضد وغیرہ کا فرمایا، تو بچہ جب سو رہا ہو تو اس کی پیشانی پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر اپنا آسمان کا منہ کر کے یا شہید 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بچہ ضد کرنا چھوڑ دے گا.
ٹھیک ہے. اور یہ جو انہوں نے پوچھا بچے گرتا وہ جلد باز کے لیے کوئی روحانی علاج؟ چوٹ نہ لگے اسے, گرے چوٹ نہ لگے.
گرے چوٹ نہ لگے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گرے بھی اور چوٹ
یہ ممکن نہیں ہے. تو بچے کو سنبھال کے رکھیں بھائی, یہ علاج ہے اس کا کہ آپ بچے کو سنبھال کے رکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اپنے اہل و عیال اور اپنے اس کی حفاظت کے لیے ایک وظیفہ ہے, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اس میں اپنے دین کی حفاظت کا بھی ہے, اس میں اپنی جان کی حفاظت کا بھی ہے, مال عیال اولاد وغیرہ کی حفاظت کا بھی ہے.
یہ صبح و شام پڑھنے کا ہے؟
جی جی, تین تین مرتبہ.
شادی میں کہیں گیا بچہ, بڑا پیارا لگا, اچھا لگا, کسی نے بول دیا کہ بڑا اچھا بچہ ہے, روتا نہیں, کتنا پیارا بچہ ہے.
وہ گھر جا کے رونا شروع کرے گا پھر,
پوری رات ہوئی ہوتا ہے روتا.
جی جی جی.
تو اس کی حفاظت کے
وجہ سے کوئی عمر شاد ایسا ہوتا ہے کہ یہ عمر نظر ہو جاتی ہے, تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا, تو جب بھی کوئی اچھی چیز پیاری چیز لگے تو اس کو ماشاء اللہ دیکھ کر پڑھ لیا جائے تو وہ نظر سے محفوظ رہتا ہے.
صحیح.
تو یہ کہ بعض اوقات واقعی عدنان بھائی صحیح فرما رہے ہیں, کیفیت ہوتی ہے تو
بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے.
بڑوں کو بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے, نظر ہو جاتی ہے, تو پہلے سورۃ الکوثر پڑھ کر اس کے سیدھے رخسار پہ دم کر دیں, دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کے الٹے رخسار پہ دم کر دیں, اور تیسرے پڑھ کے پیشانی پہ دم کر دیں, تو نظر کا اثر جاتا رہے.
کیا بات ہے, ماشاءاللہ, کتنا آسان وظیفہ بتا دیا. سورہ کوثر پڑھیں تین مرتبہ, یہ پہلے رخسار, دوسرے رخسار, اور پھر پیشانی پہ انشاءاللہ آپ دم کر دیں گے تو نظر ختم ہو جائے گی. آج ہمارا موضوع ہے جلدی مت کیجیے, اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے. تو ایک حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے, فرماتے ہیں کہ مومن سوچ سمجھ کر اطمینان سے کام کرنے والا ہوتا ہے, رات کو لکڑیاں جمع کرنے والی کی طرح نہیں ہوتا کہ جلد بازی میں جو ہاتھ آئے اٹھا لیا, اب وہ لکڑی ہو یا کچھ اور گھاس ہو, کچھ بھی اٹھا لے آیا, پھر بعد میں جب صبح آ کے دیکھے گا تو یقیناً اس کو ندامت ہوگی. تو مومن جلد بازی کرنے والا نہیں ہوتا. شہزاد بھائی دیکھیں, جلد بازی ایک ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جلدی بندہ کر دیتا ہے. اب جیسے اسکوٹر چلانے میں, گاڑی چلا رہے ہیں, اس میں جو ہے جلد بازی ہو جاتی ہے. بسا اوقات کھانا کھانے میں جلدی کرتے ہیں, اتنی جلدی کرتے ہیں کہ وہ گرم گرم کھانا بسا اوقات جو جلدی میں منہ میں چلا جاتا ہے, پھر جب وہ جلتا ہے منہ تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو اب یہ جو طبیعت ہے انسان کی, اس کو کیسے بدلیں ہم؟
بس یہ ٹھہراؤ اپنی طبیعت کے اندر وہ پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے چند چیزیں ذہن میں رکھیں. مثال کے طور پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے میں نے اتنا ہی لینا ہے, اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا. یہ جو چیز ہے نا, ایک چیز, یہ کئی جگہوں پر آپ کو جو ہے نا فائدہ دے گی. مثال کے طور پر کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو حرام کماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس جلدی جلدی اتنا پیسہ آ جائے, جلدی جلدی. اب اگر میں حلال کماؤں گا اس کے لیے دیر لگے گی, اب اس میں بھی وہ جلد بازی کرے گا, حرام کی طرف پڑے گا. اسی طرح
شارٹ کٹ ذرائع تلاش کرتے ہیں نا.
جی اچھا, اسی طرح اس کے اندر بھی کھانا کھانے کے اندر بھی, بھائی میں نے کھانا اتنا ہی ہے جتنا میرے مقدر.
جی جی, جب سب لوگوں کے ساتھ کھا رہے ہوں تو تھوڑا جلدی جلدی جو ہے وہ
جلدی کے کہیں نکل نہ جائے, آگے پیچھے نہ ہو جائے.
اب تو گھروں میں بھی کرتے ہیں بھائی, کھانا لگا ہے بس ابھی گرم گرم ڈالا وہ منہ میں آ گیا, وہ شادی کی بات نہ کرے نا.
بس اس کو یہ ذہن میں رکھے کہ یار یہ جا کہیں نہیں رہا, ادھر ہی ہے, مثلا گھر کے اندر ہے, جانا کہیں نہیں, ادھر ہی ہے. تو لیے تھوڑی احتیاط کے ساتھ, آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ
کھا لیا. ذرے پہ لکھا ہے کھانے والے,
کھانے والے کا نام.
یہاں پہ معذرت, آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, ایک بتا رہے ہیں, کوئی سوال ہوا ہے کال پہ تو وہ لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سنائیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اس چیز میں جلدی نہ کریں, اس چیز میں جلدی نہ کریں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مبلغین دعوت اسلامی نیکیوں کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈونیشن کی نیت کرتا ہے, کوئی مسجد بنانے کی نیت کرتا ہے, کوئی مدنی قافلے کی نیت کرتا ہے, کوئی نیکی کی دعوت دینے کی نیت کرتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں بس آپ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر ہو جائے, ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ ڈونیشن دے دیا جائے, ہاتھوں ہاتھ مسجد بنانے کی ترکیب کر لی جائے, ہاتھوں ہاتھ یہ نیکی کر لی جائے. تو دعوت اسلامی میں تو ہاتھوں ہاتھ کا بڑا چلن ہے, اور آپ یہاں پہ جو ہے وہ جلدی نہ کیجئے, جلدی نہ کیجئے, جلدی نہ کیجئے. تو اس کو ذرا آپ کلاسیفائی کیجئے کہ کس طریقے سے دونوں چیزوں کو جدا جدا کریں گے.
مہروز بھائی, نیکی کرنے میں دیر مت کیجئے نا, نیکی کرنے میں تو جلدی کریں گے نا. اور ہم تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی بعض کام ایسے ہیں جن میں جلدی نہیں کرنی اور بعض وہ ہیں جن میں جلدی کرنی. تو آپ تو ماشاءاللہ خود ترغیب دلا رہے ہیں.
اور دیکھیں امیر اہل سنت نے کتنا پیارا ذہن عطا فرمایا کہ جب ہم ہاتھوں ہاتھ کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ بھائی ہاتھوں ہاتھ ہاتھ اٹھا لیا, سب نے کیا فرمایا کہ نیت ہو تو پھر, یہاں جلد بازی سے روکا گیا کہ یہ کیا اور ہم نے نیت ہے یا نہیں, جذبات میں ہاتھ کھڑا کر دیا کہ بس ہم نے کام کرنا, تو فرمایا نہیں, پہلے اپنے دل کی نیت پر غور کر لیں, نیت ہے تو پھر آپ جو ہے وہ نیت کے جواب میں ہاتھ اٹھائیں. تو یہاں دیکھیں جلد بازی سے بھی روکا گیا.
مگر یہ جو فرما رہے ہیں مہروز بھائی ماشاءاللہ اچھی توجہ دلا رہے ہیں, نیکیوں میں تو ہم جلدی کرنے کا تو ہمیں خود ہی کہا گیا,
صدقہ و خیرات میں جلدی کریں. مثال بھی ہم نے دی,
آیت ہے فاستبقوا الخیرات,
اللہ اللہ
خیرات کی طرف جو جلدی بڑھو, سبقت
آگے بڑھو ماشاءاللہ.
بالکل نیک کاموں کی طرف تو سبقت ہی کی جائے گی اور اس کی طرف بڑھا ہی جائے گا. لیکن اب جیسے دیکھیں نا صدقہ و خیرات کرنا ہے,
جی جی
صدقہ و خیرات کرنے میں تو آپ کو جلدی کرنی ہے, لیکن کرنا کس کو ہے
یہ دیکھ لیں.
یہ جلد بازی نہ ہو کہ آپ غیر مستحق کو اپنی زکات دے دیں اور بعد میں پتہ چلا آپ کی زکات ادا نہ ہو. تو دونوں پہلو ہیں ہر چیز کے اندر. جو بات ایک کی نا کہ آپ نیکی کے کام میں اس طور پر جلدی کہ ٹال مٹول نہ ہو,
صحیح
حکم الہی کی طرف فوراً بڑھنے کی رغبت ہو, فضل الہی کی طرف بندے کا بڑھنا پایا جائے,
جی جی
لیکن اس کا جو آگے انداز ہے اس فضل کو پانے کا
تحمل ہے,
اس میں تحمل ہے. اور وہ تحمل کیا کس طرح ہوگا کہ جب آپ کو شرعی مسئلہ معلوم ہوگا کہ اس کو کرنا کس طرح ہے, کیونکہ اسلام فقط حکم نہیں دیتا, اس کی ڈائریکشنز بھی بتاتا ہے, باؤنڈریز بھی اس کی کھینچ کے دیتا ہے کہ اس کام کو آپ نے یوں کرنا ہے. ان چیزوں کو آپ نے جب تحمل کے ساتھ کریں گے تو ان تمام چیزوں کو پا سکیں گے. ورنہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور جلد ٹھیک ہے نماز کی طرف جلدی آنا ہے, لیکن وضو کے اندر ہی آپ بے احتیاطی کر بیٹھتے ہیں اور کوئی چیز رہ جاتی ہے, تو پھر جب وضو نہیں
ہوتا وضو کرنے میں اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ ہی پورے نہیں دھوتے. تو نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے مگر اس کے اندر بھی تحمل ہے کہ سوچئے سمجھ لیجئے اور اچھے انداز میں اس کام کو.
یہاں پہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے وہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ ہے طلاق کے اندر جلدی کرنا.
ہاں ہاں
بالکل نہیں سوچتے کہ جناب ہم کیا کر رہے ہیں, تھوڑا سا غصہ آیا, تھوڑا سا کام کسی نے وہ جو زوجہ ہیں انہوں نے غلط کام کر دیا, بس پھر جو انہوں نے جلدی کرنی ہے. فیل بھائی کیا فرمائیں گے آپ اس کو؟
دیکھیے بات کی تھی نا گاڑی کی جلدی ٹریفک میں, تو یہ تو زندگی کی گاڑی چلانے کے اندر جو ہے غلطی کر بیٹھ جاتے ہیں, جلدی کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے غلطی کر بیٹھ جاتے ہیں.
آپ تو دار الافتاء میں ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا.
تو طلاق میں جلدی دو زندگیوں کا, اس چیز سے کو سوچے بغیر کے پیچھے اولاد کا کیا معاملہ ہوگا, خود ہمارے
سوچتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں
بعد میں فوری طور پر. یعنی جب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی ایسا بھی شوہر یا بیوی یا زوجہ نظر نہیں آئے جنہوں نے دار الافتاء میں آ کے اس بات پر جو ہے وہ نہ کیا, ندامت کا اظہار نہ کیا ہو, یا یہ کہ یہی ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے طلاق دے دی.
صحیح
کیوں سو بغیر سوچے سمجھے آپ نے طلاق دی, عقل و شعور رکھتے ہیں تو آپ نے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کیوں نہیں کیا.
ٹھیک ہے
تو طلاق دینے میں یا کوئی بھی دنیا کا کام کرنے میں جلد بازی نہ کریں, اور طلاق دینے میں تو بالکل نہ کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے.
اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا,
جی
یہ بات یہاں پر ہو سکتی جو ہم جیسے
بالکل دیکھیں فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ہے جلدی, اور تحمل و بردباری اللہ کی طرف سے ہے. تو ان کاموں کے اندر تمام چیزوں میں اور بھی بہت سارے دینی کاموں کے اندر بھی نماز جلدی جلدی کر لی, جس کو نماز کا چور کہا گیا کہ بھئی نماز کو اپنے شرائط و آداب کے ساتھ ادا نہیں کرتا, نماز کا چور اسے کہا گیا, تو وہ بھی جلدی ہے. اب وہ جلدی شیطان کی طرف سے ہے. یہ کہ آپ کا صدقہ و خیرات کرنا کہ بھئی جلد از جلد میں صدقہ و خیرات کر دوں, یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے, یہ رحمان عز و جل کی طرف سے ہے. آپ کے دل میں وہ جو فرشتہ ہوتا ہے نا جو انسان کو نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہے, یہ اس کی طرف سے ہے.
جزاک اللہ.
تو انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے, ایک شیطان بھی ہوتا ہے.
صحیح.
فرشتہ جو ہے وہ اسے نیکی کی طرف نیکی میں جلدی کرواتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ برے کام کرواتا ہے, برائی میں جلدی کرواتا ہے اور نیکی چھوڑنے میں جلدی کرواتا ہے. کسی چیز پر کوئی بندہ جو ہے وہ بڑا عرصے سے آپ دیکھیں گے 20-20 سال کسی نیک کام پر گزر گئے, لیکن چھوڑتے ہوئے ایسے پتہ چلتا ہے یار آپ تو
اس کے تو مدنی ماحول میں بہت زیادہ مشاہدے ہوتے ہیں نا, ایک دم اسلامی بھائی اچھا خاصا نماز پڑھنے والا, امامہ پہننے والا ہوتا ہے, سنت کے مطابق لباس پہننے والا ہوتا ہے, ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل مسجد سے غائب ہو جاتا ہے,
مسجد سے غائب ہو جاتا ہے,
ٹوپی بھی غائب ہو جاتا ہے
کہ یار یہ کیا, شیطان کی طرف.
تو لہذا جلدی کرنے میں بھی سوچ لیجئے کہ کیا کام کر رہے ہیں, کس کام میں جلدی کرنی ہے اور کہاں جلدی نہیں کرنی ہے. عدنان بھائی آپ جلدی مت کیجئے گا, ہمیں کچھ اشعار جو ہے سنا دیجئے, مجھے مدینے کی دو اجازت, پھر ان شاء اللہ کالز کی طرف چلتے ہیں.
صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے مدینے کی تو اجازت,
نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دوری جا سکت مجھے نبی رحمت شفیع امت پیلا او بلبا کے جام الفت پیلا او بلبا کے جام الفت نبی رحمت شفیع اگر نہیں میری قسمت صدا حضوری کی پاؤں نزد دلائے مجھ کو نبی رحمت شفیع امت بجھے مدینے کی دو اجازت حسین ابن علی کا صدقہ
سوال ہے وہ سن لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی سوال سنائیے گا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ مدینہ مرحبا, اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, قبول فرمائے. ابھی عبادت کے اندر تحمل کا اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کا بیان کیا مفتی صاحب نے, ماشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ ہم تو آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ وضو جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو, کہ وضو جو ہے یہ جلدی جلدی کرو اور نماز جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھو, اور آپ فرما رہے ہیں تحمل کے ساتھ کرو, تو کیا ہم نے غلط سنا ہے یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, معاملہ کیا ہے؟
سنا تو آپ نے صحیح ہے, کیونکہ جب آپ کو آواز آئی تو سنا صحیح ہے. اب وہ بات صحیح ہے نہیں مفتی صاحب بتائیں گے,
یا کیا محمل ہے اس کا؟
یہ مفتی صاحب
مطلب ہے,
کہا تو ایسا جاتا ہے اور شاید لوگ کرتے بھی اس طریقے سے ہیں. حضور سیدی اعلی حضرت علی رحمہ نے ایک شخص کو وضو میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ آپ کا رہ گیا کچھ دھلنے سے, تو آپ وضو اطمینان سے کریں. فرمایا نماز کا وقت جاتا ہے اس لیے جلدی کر رہا ہوں,
اس کے بغیر نماز ہو جائے گی.
تو فرمایا پھر بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیجیے. اللہ تو سمجھانے کا تھا کہ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ, اچھا یہ دیکھا گیا کہ لوگ یوں جلدی کر, یار نماز کا وقت جا رہا ہے بس جیسے تیسے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں,
رکعت جا رہی ہے,
رکعت جا رہی ہے,
اس کے لیے
تو اس کے لیے اب وضو بھی ایسا کرنا ہے کہ جو اپنی تمام شرائط اور ارکان پر مشتمل ہو, اس میں کوئی چیز آپ کی رہ نہ جائے.
ٹھیک ہے,
تو اگر وضو میں اس طرح کی کوتاہی کی جوانوں کی طرح کرتے ہوئے, یعنی وہ جوانوں والا تو نہیں کہیں گے, جلدی کرنے والا کہ اس میں آپ کے اعضائے وضو ہی خشک رہ گئے, تو جب وضو نہ ہوگا تو پھر نماز کیا ہوگی؟
ٹھیک ہے,
تو وضو بھی اطمینان والا کرنا ہے اور نماز بھی اطمینان والی پڑھنی ہے, دونوں چیزیں اطمینان کے ساتھ ہونا
چاہیے. اطمینان نہ ہو کہ جناب بیٹھے ہی رہے پانی
پیچھے کھڑا ہے وہ آدمی, جیسے وہ ملتان شریف جب اجتماع میں جاتے تھے ہم تو ٹرین کہیں راستے میں رکی, اب وہ نل ایک ہے, پیچھے 20 آدمی وضو کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور کوئی اسلامی بھائی لگا ہوا ہے مسواک بھی کر رہا ہے, اطمینان کے ساتھ کر رہا ہے کہ اتنے میں ٹرین چل گئی پیچھے والے رکے ہوئے, تو یہاں اطمینان نہیں ہوگا. جی
اس ادا بھی ہوتی ہے کہ فرائض ادا کریں, بس فرض ادا کر لیں,
تو وہاں ضرورت کے تحت تو مفتی صاحب فرمائیں گے.
جہاں فرض کا دیکھیں تعلق سنت مؤکدہ بھی ہے, اب خود نماز کو جماعت کو پانے کے لیے سنت مؤکدہ جو وضو کی ہیں تین مرتبہ جیسے کرنے کے بجائے ایک ہی مرتبہ پہ, بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے کہ کہیں پر چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن فرائض میں کوئی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں آج آدھا منہ دھو لوں اور جو ہے وہ کل باقی کر لوں گا یا اگلے وقت میں کر لوں گا, تو فرائض کے اندر تو بالکل بھی نہیں, اور وقت ہے اور دیگر تمام چیزیں ہیں, تو پھر سنت موقعہ پر بھی عمل ضروری ہے اور سنت غیر موقعہ اور دیگر مستحبات کو بھی ہم لیں گے کہ ان تمام کے اندر ہمارے لیے فضیلت ہی فضیلت ہے.
جزاک اللہ خیرا. تو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, آخری لمحات ہیں سلسلے کے, ابھی ختم ہونے میں کچھ وقت باقی رہ گیا ہے. موضوع ہمارا ہے جلدی مت کیجئے, لہٰذا ہم جلدی بھی نہیں کریں گے ختم ہونے میں, وقت پہ ختم کریں گے. اپنا ایک سیگمنٹ اور لے لیتے ہیں جس کا نام ہے اسلام کے چمکتے ستارے. جی شہزاد بھائی, اسلام کے چمکتے ستاروں میں
انشاءاللہ العزیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم سنیں گے.
جزاک اللہ.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے وہ ہے محمد بن ادریس شافعی.
ٹھیک ہے.
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 150 سن ہجری میں ہے.
صحیح.
یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس سن ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے.
صحیح.
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو شافعی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا جو شجر نسب ہے شجر نسب, اس کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت شافعی بن صائب.
اچھا.
رضی اللہ عنہ. تو چونکہ شافعی ان کا نام تھا تو اس وجہ سے ان کو شافعی کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت اور بڑا جو ہے نا ان کا فقہ کے اندر ایک مقام ہے, اور آپ کے مقلدین آج بھی دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں عرض کروں گا مختصر سا. آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے.
ٹھیک.
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے نا تو آپ حدیثیں روایتیں کروا رہے تھے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو لکھنے کے لیے, تو آپ نے کیا کیا کہ تنکا اٹھایا زمین سے اور پھر اس سے آپ نے زبان سے لعاب لگا کر آپ نے ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیا.
اچھا.
جب آپ روایت حدیث آپ نے اختتام پذیر کی, یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے درس ختم ہوا تو سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے, تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا اپنے صحیح. پاس انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, سارا پوچھنا. انہوں نے کہا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہ لوگ تو بڑے باادب ہیں لیکن تم تو بے ادب ہو, تمہاری بے ادبی جھلک رہی. کہا حضور کیسے؟ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں علیہ السلام, میں وہ بیان کر رہا ہوں اور آگے تم ایک تنکا لے کر ہاتھ پہ ہو کھیل رہے ہو. تو آپ نے عرض کی کہ حضور میں کھیل نہیں رہا تھا, لیکن جس وقت میں آیا تو اس وقت میرے پاس کچھ تھا نہیں لکھنے کے اور کوئی کاغذ بھی نہیں تھا, تو میں آپ کی جتنی حدیثیں تھیں وہ ساری میں نے لکھنی شروع کر دی. تو انہوں نے کہا لکھی تو کہاں ہے وہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجھے یاد ہو گئی.
سبحان اللہ, کیا بات ہے,
یاد ہو گئی ہیں. سناؤ, آپ نے ایک ایک کر کے ساری سنا دی.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
امام شافعی رحمت اللہ علیہ, اور پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ انداز بیان کرتے ہیں, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فرماتے ہیں حدیث سے رسول یوں بیان کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور دائیں طرف تھی, حضور اس طرف خود تشریف فرماتے, اور جس وقت حدیث بیان کرتے تھے اور آخر میں بیان کرتے نا سند بیان کرتے 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 آخر میں آخر کہتے کہ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
کیا منظر ہوگا وہ کہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کر رہے تھے اور حضور کی قبر انور ساتھ.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, کتنا با ادب انداز ہوا کرتا تھا ہمارے بزرگوں کا آپس میں بھی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی کتنا انداز ان کا تعظیم بھرا ہوتا تھا. ہمارا موضوع آج کا تھا جلد بازی, جلدی مت کیجیے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, نیکیوں میں جلدی کیجیے, شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیے, گناہ کے کاموں سے دور رہیے. دنیاوی کام ایسے جن میں آپ کو کسی چیز کا نفع حاصل کرنا ہے اور وہ جائز بھی ہے, تو اس کام میں بھی جلدی مت کیجیے بلکہ سوچ لیجیے. امیر رسول فرماتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو, یعنی کوئی بھی کام کریں, بولنا ہے تو بولنے سے پہلے بھی سوچ لیجئے, تدبر کیجئے, اور کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی سوچئے, سمجھیے, مشورہ کیجئے, پھر وہ کام کیجئے تاکہ آپ ندامت سے بچ سکیں. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ اگر ہم جلد بازی میں کوئی کام کر دیتے ہیں تو ہاتھ میں سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہوتا, پھر کفے افسوس بندہ ملتا رہ جاتا ہے, سوچتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا, میں تھوڑی دیر سوچ لیتا, میں کسی کا انتظار کر لیتا, میں یہ کر لیتا. بس اوقات بڑی بڑی جو ہے وہ ملنے والی نعمتوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے کہ یار میں اتنی جلدی میں نے کی, میں اٹھ کے چلا گیا. مثال کے طور پر امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں آف ایئر, اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ تاخیر ہو گئی ہے کچھ, تو ہم جلدی میں اٹھ کے چلے گئے. بعد میں پتا چلا کہ جتنے بیٹھے تھے امیر علیہ سنت نے فجر کی نماز سے قبل ان سب کو اپنے ساتھ سحری کی دعوت بھی عطا فرمائی, ملاقات بھی کر لی. اب جو اٹھ کر گیا وہ سوچ رہا ہوگا یار میں جلدی کیوں چلا گیا, تھوڑی دیر رک جاتا تاکہ امیر علیہ سنت کی صحبت پا لیتا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوائد حاصل ہوں تو اپنے اندر تحمل, ٹھہراؤ پیدا کیجیے تاکہ آپ کے دین و دنیا کے کام بہتر ہو جائیں. اور جلدی مت کیجیے بلکہ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا.
اس شعر پہ نہ کر دیں
جی جی,
کہ سنبھل جا ٹھہر جا اے دل مستر مدینہ
آنے والا ہے. کیا بات ہے, تو مدینہ شریف جائیے, مدینہ شریف جانے کے حوالے سے جو دل میں تمنا ہے تو اس میں تو بندے کو جلدی ہوتی ہے, کاش آج ابھی اور اسی وقت پہنچو. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سلسلے کو مغفرت کا سبب بنائے.